بسم الله الرحمن الرحيم. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو جو آج سے پھر ہم اس کو ریزیوم کر رہے ہیں اور وہ وہی ہے معارف در دعائے معصومین علیہ السلام والا جو ٹاپک ہے کہ اس میں کچھ دعائیں مطلب دعائیں تو ویسے بہت ہیں ابھی بھی، لیکن یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مطالب کو سمیٹتے ہوئے ہم چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے محرم سے پہلے جو گفتگو کی تھی اس موضوع پر تو وہ دعائیں سماعت پر بات کی تھی، یاد ہے؟ دعائیں سماعت پر. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو باقاعدہ پانچویں اور چھٹے امام دونوں سے جس کی روایت کی گئی ہے نقل کیا گیا ہے، اور یہ بڑی مستند دعا ہے. اور یہ ایک وہ جو مرزا علی قاضی کے جو تحریریں ہیں اس میں یہ بہت ہی ریئر ان کی رائٹنگز ہیں، لیکن انہوں نے دعائیں سماعت کی تشریح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے. اچھا، اور یہ دعا اس کی تاکید کب ہے پڑھنے کی؟ جمعے کے دن اس کے پڑھنے کی تاکید ہے، مغرب سے پہلے. اور شاید ہم نے کتنے دو یا تین نشستیں کی تھیں اس پہ، دو تو کم از کم کی تھیں، تیسری ہوئی تھی یعنی. لیکن اس میں آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ بہت ہی اعلیٰ مطالب ہے، بہت ہی گہرے دقیق توحید کے حوالے سے، صفات خدا اور آیات آفاقی. تو اس کا ایک پہلو جو جس کو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بنیادی طور سے، یعنی اس کو ہم پھر انشاءاللہ اس موضوع کو الیبوریٹ کرنے کے لیے قرآنی آیتوں کا بھی سہارا لیں گے. وہ موضوع ہے رسالت کا موضوع، ٹھیک ہے، رسالت اور نبوت کا موضوع. اور اس کو میں انشاءاللہ ایک بات کو پھر جو ہم ہائی لائٹ کریں گے وہ یہ کہ خدا کی طرف سے جو پوری یعنی ہماری ریکمنڈیشن ہے یا فرمائش ہے یا ایڈوائس ہے، وہ کل رسالت کے پیغام کو پہچاننے اور اس کو فالو کرنے کی ہے، اس کو ماننے کی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم جس طریقے سے کہ اہل کتاب نے اپنے لیے کیا کیا کیا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ایک پیغمبر سلیکٹ کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، اور وہ ایک لحاظ سے انہوں نے پیغمبروں کو ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. یعنی اگر ہم عیسائی، یہودی یا مسلمانوں کے اپنے اپنے ورژن، مسلمانوں میں تو یہ کم ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ ہے، کہ وہاں پر یعنی ان کا جو پیغمبر ہے وہ گویا دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں، جیسے وہ لیڈر ورسز لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ مسلمان قرآن کی ہدایت کے مطابق تمام پیغمبران پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کافی ساری کمزوریاں اس بارے میں ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم اب ہائی لائٹ کریں. تو پہلے میں تھوڑا سا دعاؤں کے جو ہے دعا کے الفاظ کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ جتنی آیات آفاقی کا ذکر، یعنی آسمان، زمین، اگر آپ چاہیں تو بلکہ بہتر ہے کہ ان دروس کو اگر سن لیں دوبارہ تو کافی اچھا رہے گا جو ہم نے پہلے بات کی تھی تفصیل سے. لیکن اب یہاں سے جو ایک نیا انداز سے بات شروع ہوتی ہے وہ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم بمجدک الذی کلمت بہ عبدک و رسولک موسی بن عمران. اس مجد یعنی بزرگی کے ذریعے سے، اس بزرگی کے ذریعے سے، وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے عبد اور رسول موسی بن عمران سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں قرآنی آیات کی روح سے یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بھی حوالہ دوں گا اس کلام کا بھی، کہ جب وہ مخصوصاً بلائے گئے تھے یا لے جائے گئے تھے پہاڑ پہ، اور کس طریقے سے خدا ان سے ہم کلام ہوا تھا، فی المقدسین، کہاں پر کلام کیا. اب اس دعا کے جملوں پہ تھوڑا آپ غور کریں کہ جو ائمہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فی المقدسین یعنی مقدسین کے ایسے مقام پر کہ جو مقدس ہے، صاحب قدس ہے. مقدس کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیں گے؟ مقدس یعنی پیور، یعنی جس میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، जिसमें कोई नापाकी नहीं होती, कोई निजासत नहीं होती, ठीक है। तो मुकद्दसीन में, यानी एक ऐसे मकाम में जो हर किस्म की निजासत से पाक था, फौका एहसासिल करूबीन। अब ये बड़ा अजीब जुमला है, करूबीन किसको कहते हैं, या करूबीन दुनिया वाले, ये जो दुनिया का वो है ना पूरा निज़ाम, ये करूबीन है। तो फौका यानी अबव एहसासिल करूबीन, यानी वो जो हज़रत मूसा से जिस मकाम पर खुदा ने कलाम किया, जिस मकाम पर बुलाया, वो दुनिया वालों के एहसास या सेंसेस से माफोक था, बुलंद था। और उसका अगर आपको याद हो कुरान करीम में, तो उसका एक सबूत है, वो क्या है, इन्नी आनस्तो नारन, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था तो क्या कहा था, मैंने आग को सेंस किया है। ना कि लोगों को कहा था कि ये लोगों के बारे में ये जिक्र है कि वो भी उस आग को देख रहे थे, नहीं, इन्नी मैं उस आग को सेंस कर रहा हूँ। वो जिस जगह भी था, लेकिन ये कि यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप अभी भी हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपको स्पेशल रिसीवर्स और सेंसर चाहिए होते हैं। यानी इस वक्त मिसाल के तौर पर हमारी इस फ़ज़ा में बेतहाशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनमें पता नहीं कितने कितने साउंड और सिग्नल्स और पिक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे एहसास से माफोक हैं या नहीं है, यानी हमारे जो सेंसर्स हैं उसके बियॉन्ड हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो मखसूस सेंसर ले आते हैं, वो मखसूस रिसीवर ले आते हैं, तो क्या होगा कि आप उसको पिक करना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो कुछ भी है, यानी अगर हम कहें कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो हमारे एहसास से या लोगों के एहसास से बालातर हैं, लेकिन वो इसी फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद हैं या नहीं है, हमारे इसी आलम में हैं या नहीं है, तो उसके लिए वो मखसूस रिसीवर चाहिए, ठीक है। और वो मखसूस रिसीवर किसके पास होता है, अंबिया या औलिया इलाही के पास होता है, कि वो फिर उन पैगामात को सेंस कर लेते हैं या खुदा के उन कलमात को वो पिक कर सकते हैं कि जो दूसरों के हवास और एहसास से माफोक होते हैं। तो यानि हज़रत मूसा से जो कलाम किया था, इसका मतलब क्या है कि वो कलाम अगर वहाँ पर कोई और होता, यानी जैसे उस आग जो उन्होंने कहा था आग मुझे जलती हुई नज़र आ रही है, वो कोई और नहीं सेंस कर सका था, तो इसी तरीके से उस तूर या पहाड़ पर कोई और होता तो उसे कुछ नहीं पता चलता कि क्या कलाम हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि वो सब कुछ लोगों के एहसास से या दुनिया वालों के एहसास से सेंसेस से बालातर था। फौका गमाम नूर, अब ये इतनी अजीब अजीब टर्मिनोलॉजीज हैं कि उसको जाहिर है कि हम जैसे लोग तो उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। यानि जो नूर के आप कह लें सुतून हैं, या गमाम का मतलब शायद होता है हिजाब, नूर के पर्दों के बियॉन्ड, नूर के पर्दों के बियॉन्ड। अब नूर के पर्दे क्या होते हैं, यानि के जैसे कि ये उरफा की इस्तलाह में भी एक जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं कि खुदा के और इंसान के दरमियान 70,000 या 70,000 नॉट एग्जैक्टली द नंबर लेकिन न्यूमरस तारीकी के हिजाबात हैं और 70,000 नूरानी हिजाबात हैं। यानी ये नहीं है कि अगर बंदा तारीकी या जुल्मतों के पर्दों को हटा ले तो खुदा के रूबरू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वहां से क्या शुरू होगा, नूर के पर्दे शुरू होंगे, नूरानियत के पर्दे शुरू होंगे, ठीक। तो उन सब को उबूर करके, यानी इंसान अगर आलम मलकूत में चला जाए तो ये नहीं कि खुदा के रूबरू आ जाएगा, बल्कि उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ है। तो इन नूर के पर्दों के बियॉन्ड, यानी खुदा ने उनको हजरत मूसा को जब कलाम किया या अपने से समझ लें अपने सामने लाए, क्योंकि वो कलाम किया था फर्स्ट पर्सन में था, ابھی میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا, وہ کلام جو حضرت موسیٰ سے ہوا ہے وہ فرسٹ پرسن میں ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یہ فرسٹ پرسن میں, کہ بے شک میں الہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, پس تم میری بندگی کرو. تو یہ فرسٹ پرسن میں کلام, یعنی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے, اس درجے تک بلند ہونے کے لیے کہ جس میں خدا فرسٹ پرسن میں کلام کرے, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, نور کے پردوں کو بھی عبور کر کے اس کے بیونڈ جانا ہوگا, ٹھیک؟ یعنی نور کے پردے کیا ہوتے ہیں, میں اس کو تھوڑی سی مثال آپ کو دوں کہ تاریکی کے پردے کیا ہیں, ہمارے مطلب یہ دنیا, مال, لعب و لہب, یہ تمام چیزیں, وہ خواہشات جو فلیش اینڈ بلڈ سے جنریٹ ہوتی ہیں, یہ سب کے سب حجابات ظلمانی ہیں. نور کے پردے کیا ہیں, خود آپ کی عبادات, اگر آپ غور کریں, ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں آتے ہیں لیکن خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے, یعنی کیا ہوتا ہے, آپ کی توجہ کہاں چلی جاتی ہے, پرت پہ چلی جاتی ہے. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ وہ نماز میں وہ شخص جو کہیں دنیا میں گھوم رہا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن اسٹل اگر آپ اپنی نماز کو پیور بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی توجہ کبھی قرأت کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی ارکان کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی ہم جو ہیں وہ خدا کو کسی پرسنالٹی کے طور پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تاریکیاں نہیں ہیں, یعنی کہ یہ وہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں عالم نور میں, لیکن ابھی یہ سب کے سب رکاوٹیں موجود ہیں. کہ ان تمام مسائل کو ہٹا کر, یعنی وہ جو بڑا ایک مشہور ہو گیا ہے, شہید مطہری نے بیان کیا تھا کہ جب سید ہاشم حداد جو کربلا میں ہوتے تھے, وہ ایران جب آئے تھے قم, تو ان سے انہوں نے ون ٹو ون بالکل تنہائی میں ملاقات کی تھی اور بہت خوش اس سے ہوئے تھے کہ بڑے حقائق کھلے, معارف کھلے. تو کسی نے پوچھا تو تمام باتیں تو لوگ نہیں بتاتے, لیکن انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا, یعنی سید ہاشم نے پوچھا کہ تم نماز کیسی ادا کرتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں پوری توجہ کرتا ہوں, معانی پر توجہ کرتا ہوں, ارکان کو پوری توجہ سے ادا کرتا ہوں. تو انہوں نے ان سے جواب میں پھر سوال کیا تھا, تم نماز کس کی پڑھتے ہو, نماز کس کی ہے, معانی اور الفاظ کی ہے یا خدا کی ہے, تو اصل نماز کون سی ہے, اصل نماز کیا ہے, کہ جس میں آپ ان حجابات نور کو ہٹا کے اس کے بیونڈ خدا کے روبرو ہوں, یعنی وہاں تک پہنچیں کہ الصلاۃ, جو پیغمبر اکرم کا جملہ ہے, الصلاۃ معراج المؤمن, کہ جس طریقے سے جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو سارے حجابات نیچے رہ گئے تھے, پیچھے رہ گئے تھے, ٹھیک؟ تو یہ غمائم نور ہیں, یہ نور کے پردے ہیں. تو خدا نے جب حضرت موسیٰ کو بلایا کلام کرنے کے لیے, جب ان کو کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا ہوا, تو فوق غمائم نور, پھر فوق تابوت شہادت, جو بہت مشکل ہے, تابوت کا مطلب ہوتا ہے ایک صندوق, ایک چیسٹ, تابوت شہادت, شہادت گواہی دینے والے تابوت کے بیونڈ یا ماورا. اب میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ یہ تابوت شہادت کیا چیز ہے یا کیا تھی کہ جس سے بھی اوپر ان کو اٹھایا گیا, ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا اگلا جملہ, وفی عمود نار, آگ کے پلر میں, ان سائڈ دا پلر آف فائر, آگ کے ستون میں. اور یہ جملہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ وہاں پر آگ بھی تھی, یعنی وہ جو شجر تھا اور اس میں وہ آگ سی انہوں نے فیل کی تھی, اور اس میں کہا کہ امبورے کا من فی النار, یعنی جو آگ میں ہے وہ بابرکت ہے. اچھا, آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی بات پہلے بھی کی تھی نا, آگ جو ہے وہ خود ایک پیوریفائنگ ایجنٹ ہے, آگ انلائٹننگ ہے, یعنی آگ جو ہے وہ فائر کیا ہے, روشن کرتی ہے فضا کو, فائر پیوریفائنگ ہے, تمام کی تمام امپیورٹیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. جیسے آپ اگر جتنی بھی مطلب میٹلز کو جب پیوریفائی کرتے ہیں جو اور نکلتے ہیں تو بغیر فائر کے آپ اس کو پیوریفائی کر ہی نہیں سکتے، ہے نا، جو فرنیسز ہیں کہ جن میں کہ جب تک آپ اس کو پورا دہکائیں نہیں تو تب تک اس کی امپیورٹیز الگ ہی نہیں ہوں گی اس میں سے. تو عمود النار، یعنی خدا نے ان کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ ایک آگ کے ستون میں. لیکن وہ آگ کون سی تھی؟ وہ آگ وہ نہیں تھی جو بندے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، بلکہ وہ آگ وہ تھی جو انسان کو پیوریفائی کر دیتی ہے. جیسے ہماری گفتگو کے اندر بھی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، محبت کا شعلہ. محبت کا شعلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ٹرم کس سینس میں استعمال ہوتی ہے؟ کہ اگر دل میں کسی کی محبت آگ کی مانند ہے تو غیر کے خیال کو جلا کر راکھ کر دے گی. تو یہ محبت کا شعلہ، نار محبت جو ہے نا، اس سینس میں. تو یہ آگ، یعنی فی عمود النار، آگ کے ستون میں. فی تو جی جی ہاں، اگر انسان میں ایبلٹی ہے تو. وہ بھی ہے، وہی جہنم ہے. یعنی کہ جیسے امام خمینی نے یہ بات لکھی ہے معاد کے اپنے مباحث میں، کہ بنیادی طور سے آگ جو ہے نا، آخرت کی آگ، وہ پیوریفائنگ ہے، اور جہنم جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ جہنم حقیقتاً ہاسپٹل ہے کہ جس میں لوگوں کو ٹریٹ، لیکن ظاہر ہے کہ اب ٹریٹ جیسے دنیا میں بھی اگر آپ کسی زخم یا ٹیومر کو ٹریٹ کرتے ہیں تو پیار محبت سے تو نہیں کرتے ہیں نا، نشتر اور چاقو سے ہی کرتے ہیں نا اس کو ٹریٹمنٹ. تو اسی طریقے سے جو پیوریفائنگ ایجنٹ ہے وہ آگ ہے. ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں گے. ٹھیک، تو عمود النار، اور پھر وفی تور سینا، یعنی سینا کے پہاڑ پر. ٹھیک ہے، تور کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کوہ تور از ناٹ دا رائٹ ورڈ، تور پہاڑ ہے. تور سینا، یعنی جو آج بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا، ماؤنٹ سینائی. اور جو یہ اہل کتاب یہودی وغیرہ جو ہیں، یہ سعودی عرب وغیرہ کے کسی اس میں وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہ ماؤنٹ سینائی ہے. ٹھیک ہے، تو تور سینا وفی جبل حوریس، اور جبل یعنی دا ماؤنٹین، حوریس کی ماؤنٹین، فی الواد المقدس. اب یہ جملے جو ہیں یہ وہی ہیں جو قرآن میں، کہ واد مقدس، مقدس وادی میں، فی البقعۃ المبارکۃ من جانب طور الایمن من الشجرۃ. یعنی قرآن نے اس کا نقشہ کیسے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ جب ان کو دور کسی پہاڑ پر وہ آگ فیل ہوئی، وہ پہاڑ پر چڑھتے گئے چڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دم وہ پہاڑوں کے درمیان ایک فلیٹ اس پہ آ گئے جگہ پر، جو کہ نہیں ہوتی نا، پہاڑوں کے درمیان وادی نہیں ہوتی کہ آپ اوپر چڑھ جائیں، ہائٹ پہ چڑھ جائیں اور پھر آپ کو ایک فلیٹ پلیس مل جائے. تو وہ وادی انہوں نے دیکھی. یعنی وادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک باقاعدہ ایک جگہ، مسطح جگہ، ایک فلیٹ لینڈ اسپیس جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے رائٹ سائڈ پر، وادل ایمن ٹورڈز دا رائٹ سائڈ، اور وہاں بقعت مبارکہ. جب انہوں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا تو انہیں ایک اسپاٹ نظر آیا، اسپیسیفک اسپاٹ، جس میں ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ بہت مبارک جگہ ہے، یہاں کچھ برکتیں ہیں. اور وہاں پر کوئی شجرہ تھا. ٹھیک ہے، شجر کا آپ کو پتا ہے لفظی معنی درخت ہے، لیکن پرسنلی میں بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ شجرہ مینس، کیونکہ شجرہ کے ورڈ کو قرآن نے ایک اور سینس میں بھی یوز کیا ہے سورہ نساء میں. وہ کیا ہے؟ لائک اے نیٹ ورک. جب کوئی چیزیں، یعنی شجر کو شجرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جیسے شاخیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ آپ اگر شجر کو دیکھیں گے تو وہ کوئی روڈ کے طریقے سے، کوئی ہائی وے کا نیٹ ورک نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے کہ شاخیں ایک دوسرے میں یوں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، کرس کراس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس یعنی عربی زبان میں جھگڑے کو، تنازع کو بھی شجرہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنازعہ جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کی اوپینین اسی طریقے سے ایک دوسرے میں گتھے اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شجرہ کا جو میننگ ایک آتا ہے نا, وہ ایک کمپلیکس نیٹورک کا بھی آتا ہے. لیکن آبویسلی کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہم آج 20th اور 21st سینچری میں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں, جن لوگوں نے اس وقت قرآن کی تفسیر کی تھی آج سے 1200 سال پہلے, وہ یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ ان کی ایک لمیٹیشن تھی, تو وہ شجرہ کا ترجمہ درختی کر سکتے تھے. ٹھیک, تو اب وہ درخت تھا یا جیسے مطلب مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ دیٹ واز سم تھنگ ویری لائک اے ویری کمپلیکس نیٹورک, کہ ان کو وہ چیز وہاں پر نظر آئی کہ ایک دائنی طرف وادی کے دائنی طرف ایک اسپاٹ ان کو دکھا جو مبارک تھا, اور وہاں پر کوئی شجرہ تھا اور اس شجرے سے ان کو آواز آئی تھی یا موسیٰ میں عالمین کا رب ہوں اور باقی سارے کلمات. ٹھیک, تو اس دعا کے اندر یہ والی جو حضرت موسیٰ کے کلام ہے نا, یہ 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. میں اس کو آگے کہ یہ اس طریقے سے اس سیٹ اپ میں تو نے جس بزرگی کے ساتھ اپنے نبی اور اپنے بندے موسیٰ ابن عمران سے کلام کیا, میں اس بزرگی کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دعا کے کلمات ہیں, یہ وہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ نہیں, یعنی کہ مثل قرآن ان آیتوں کا یا ان واقعات کا بیان نہیں ہو رہا ہے, یہ دعا ہے. کہ دعا کے اندر یہ جملے آ رہے ہیں کہ اس بزرگی, اور اس میں آپ دیکھیں اتنی تفصیل ہے کہ کس طریقے سے مطلب خدا نے کیا سیٹ اپ بنایا تھا. ٹھیک, تو یہ اگر آپ تھوڑا سا یعنی کہ اس کو اس سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ دیکھیں اور سوچیں, تو یہ ایک بہت زیادہ انسپریشن اور موٹیویشن آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اچھا اس زمین پر کسی جگہ ایسا سیٹ اپ بھی موجود تھا یا ہے کہ جس کے تھرو سے ایک انسان اپنی فزیکل باڈی میں رہتے ہوئے, کیونکہ یہ تو کوئی ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے نا کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ اپنے جسم مادی سے باہر آ گئے تھے, وہ اسی میں موجود تھے نا, اسی بدن میں ہی تھے, چاہے وہ آنکھ کے ستون میں کھڑے ہوئے ہوں یا اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, یعنی اور انہوں نے نور کے پردوں کو کراس کیا, اس ڈومین میں چلے گئے کہ جو دنیا والوں کے یعنی سینسری ورلڈ یا تمام سینسر سے ابو تھا, اور اس کے باوجود وہ اس بدن کے ساتھ کلام کر رہے تھے. تو یہ بہت فیسینیٹنگ ہے. اگر آپ لیکن دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا, اس قسم یہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بدن جو ہے نا, جو ہمارا ایک جنرل خیال ہے کہ بدن کوئی رکاوٹ ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اس آئیڈیے کو نلیفائی کرتی ہیں. یعنی جیسے آئمہ علیہ السلام کا اس بات پر بہت زیادہ اصرار کہ جو معراج پیغمبر اکرم کو جسمانی نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگر رسول خدا اس مقام عرشی تک تشریف لے جا رہے ہیں اس زمین کے بیونڈ, یعنی اگر آپ سوچیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے زمین سے نکلے ہوں گے, تو آپ بغیر اسپیس سوٹ کے کیسے زمین سے باہر نکل سکتے ہیں؟ آپ ہائر آلٹیٹیوڈس پر اس بدن کے ساتھ کیسے جا کے سیف رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے آپ. تو یعنی یہاں سے جو ہے نا, قرآن میں اور کلام معصوم میں یہ وہ ڈائمنشنز ہیں کہ جن پر مسلمانوں کو ریسرچ کرنی چاہیے. یہ خود ہمارے لیے بڑے مطلب دقیق تحقیقی موضوعات بنتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا پاسبل ہو رہا تھا, اور یہ اس بدن کے اندر رہتے ہوئے تھا. یہ یعنی یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس بدن سے نکل چکے تھے یا فزیکل ڈومین کو چھوڑ چکے تھے. اور اسی کو میرا خیال ہے کہ جو عرفا ہیں یا اس قسم کے لوگ, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام عالم جو ہے وہ کیا ہے, کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی عالم ملکوت جبروت جس عالم ملک میں ہم ہیں, कि इनके दरमियान एक पूरा सीमलेस कनेक्शन मौजूद है और हम क्यों उसको नहीं सेंस कर पाते या उससे क्यों कम्युनिकेट कर पाते, उसकी वजह बदन नहीं है, उसकी वजह हमारी बदन की तरफ तवज्जो है। बात समझ में आ रही? यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप जिस फील्ड में भी हैं, आईटी में हैं, मैथमेटिक्स में हैं, फिजिक्स में, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है बताएं? अपनी तवज्जो को, अपनी मेंटल फैकल्टीज को इधर से हटा करके, जहां पर आप हैं इधर से हटाकर पूरा उस पर फोकस करना पड़ता है। देखिए, अपनी अकल के जो दायरा कार है, जो स्पॉट लाइट है, उसमें आपको उस प्रॉब्लम को लेके आना पड़ता है। अगर उस वक्त हम, यानी मिसाल के तौर पर जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे हैं, हमारे बच्चों का ख्याल आ रहा है, घर का ख्याल आ रहा है, फला मसले का ख्याल आ रहा है, आप कभी भी सॉल्व कर पाएंगे? तो वो जो बुजुर्गान है वो ये बात कहते हैं कि मसला बदन नहीं है, कि हमें खुदा नहीं नजर आता, हमें खुदा से ताल्लुक नहीं बनता, हमारा आलम गैब से कोई कनेक्शन नहीं होता। अंबिया ने इसी बदन में रहते हुए वही इलाही को रिसीव किया है, इसी बदन के अंदर मौजूद होते हुए उन्होंने मलाइका से कम्युनिकेट किया है, जो कि प्योरली गैर मादी मखलूक है। ठीक, तो मसला बदन नहीं है, मसला बदन के अंदर कैद हो जाना है, बदन में फंस के रह जाना है, ये प्रॉब्लम है मेन। ठीक, तो ये ना इस हवाले से ये एक टॉपिक जो है कि जो इस दुआए समात में बार बार इसका जिक्र आया है, तो ये बहुत फैसिनेटिंग है। और फिर उसके बाद फी अर्ज मिस्रा बितिसइन आयातिम बय्यनात, कि और मिस्र की जमीन में तूने नौ जो रोशन निशानियां दिखाई। वो नौ रोशन निशानियां क्या थी? हाँ, फिरौन के उसमें भी जाहिरन तो यही लगता है, या उसके अलावा कुछ और हमें पता नहीं, लेकिन जो नौ मुख्तलिफ एक के बाद एक स्टेजेस थी कि जो फिरौन के उन पर आती रही। वह यौम फरक्ता लिबनी इसराइल अल बहर, अब ये क्या चीज है? अब ये जितनी भी बातें हो रही है ना, इसका हम खुदा को वास्ता दे रहे हैं कि मैं तेरी उस बुजुर्गी और कुदरत का जो तूने इन इन मकामात पर जाहिर की, मैं उसके वास्ते से तुझसे सवाल करता हूं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये बुजुर्ग निशानियां थी जो जमीन में आई, ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी मामलात नहीं थे। तो यौम फरक्त लिबनी इसराइल अल बहर, के बनी इसराइल के लिए क्या किया? समंदर को जुदा जुदा कर दिया, ठीक है। फिल मुंबजे सात लजी फनात बेहल अजाइब फी बहर सूफिन व अकद तमा अल बहर फी कल्ब अल गमर कल हिजारते। ये बड़े बड़े अजीब जुमले हैं कि पानी को बांध दिया दरिया के अंदर, गोया के पानी पत्थर है। पानी को तूने इस तरीके से बांध दिया, रोक दिया दरिया में, उसकी गहराइयों में, जैसा कि पानी मिसले पत्थर है, ठीक। यानी कि पानी की वॉल बन गई, जैसे आप कंक्रीट की दीवार बनाते हैं। तो तूने बनी इसराइल के लिए, वह जावजता बनी इसराइल अल बहर, और फिर उसके बाद तूने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा। व तम्मत कलिमतु कल हुस्ना अलैहिम बिमा सबरू, और तेरा कलिमा हुस्ना उन पर पूरा हो गया इसलिए कि उन्होंने सब्र किया था उन सख्तियों पर, उनके सब्र की बिना पर तेरा कलिमा हुसन के साथ, खूबी के साथ उन पर पूरा हो गया। वा औरस्तहुम मशारिक अल अर्ज व मगारिबहा अल्लती بارکت فیہا للعالمین، اور تو نے ان کو ان مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں تو نے برکتیں رکھی تھیں، اور ان کے مقابلے میں فرعون کو اس کے تمام لشکروں اور سواریوں سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ، یہ اسماء کا جو تذکرہ ہے یہ شروع میں بھی تھا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم سے جو عظیم ہے، اعظم ہے، سب سے زیادہ باعزت ہے، سب سے زیادہ جلالت والا ہے اور سب سے زیادہ کریم ہے۔ وَبِمَجْدِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِمُوسَى كَلِيمَكَ، اگین، اور اس تجلی کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے موسیٰ اپنے کلیم پر بھیجی، جو تجلی کی، فی طور سینا، طور سینا میں، سینا کے پہاڑ میں۔ تجلی کا معنی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بالکل شروع شروع میں ہماری یہ گفتگو تھی، تجلی یعنی نہیں، تجلی کا بہت خاص مطلب ہے، ہاں، یعنی ایک حقیقت جو بلندی میں، عالم بالا میں موجود ہو اور اس کا پورا اثر نیچے ٹریول کرے بغیر اس کے کہ وہ چیز اپنی جگہ کو چھوڑے۔ تجافی، جی، تجلی اور تجافی، صحیح، بالکل، کیونکہ شروع میں تو ہم نے اس پہ بہت بحث کی تھی، ابتدا میں جب نور پہ بات کی تھی، کہ جیسے بارش کا قطرہ ہے، بارش کا قطرہ کیا ہے؟ وہ تجافی ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بارش کا پانی جو نیچے آ رہا ہے تو وہ اوپر بھی موجود ہے،
لیکن انٹینسٹی تو کم ہوگی نا تجلی میں، اس انٹینسٹی سے تو نہیں۔
ہاں، یعنی کہ جب وہ چیز نیچے، اور تجلی کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریسیور ہے اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ تجلی کو اپنی اوریجنل فارم میں ریسیو کر سکے، تجلی اسی لیے ہوتی ہے۔ نہیں، ڈیفینیشن ڈائلیوشن نہیں ہے، تجلی کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ وہ ڈائلیوٹ ہو کے آتی ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے تجلی کی۔ تجلی کا مطلب ہے اس حقیقت کا پرتو، اس حقیقت کا پورا اثر، امپیکٹ، لیکن جب وہ نیچے کے نچلے مراتب کی طرف آتا ہے تو اس کی انٹینسٹی ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جس کے لیے وہ تجلی کی جا رہی ہے وہ اس کو اس کی اوریجنل فارم میں برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ یعنی خدا کی جو تجلی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی کب بھی تھی؟ ایک تجلی تو وہ ہے جب کلام ہوا تھا، اور ایک تجلی بہت بالکل اینڈ میں بھی تھی، یعنی ان کے جب فرعون وغیرہ کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو جب انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھ پر نظر کرنا چاہتا ہوں، تو ایک تجلی اس وقت بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اور فی طور سینا ولے ابراہیم علیہ السلام و خلیل کا من قبل و فی مسجد الخیف، اور ابراہیم کے لیے، اب یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں، مسجد خیف میں اس سے پہلے جو تجلی، یعنی کہ تمام انبیاء تجلی الہی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس نور خدا کو دیکھنے والے ہیں انبیاء، اس کا خود ثبوت قرآن میں موجود ہے، سورہ انعام میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا، کیا دکھایا؟ سماوات و عرض کی ملکوت کو دکھایا، حقیقت کو دکھایا، ملک نہیں، ملکوت کو دکھایا۔ تو انبیاء صاحبان تجلی ہیں، جنہوں نے خدا کی تجلیات کو، انوار الہیہ کو ریسیو کیا ہے، اور اس بنا پر وہ خدا کے منتخب بندے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہا. میں یہی میں آج جو ہے نا اس پوائنٹ کو ہی مینلی مجھے ایمفیسائز کرنا ہے, اس رسالت والے اس اسپیکٹ کو. تو حضرت ابراہیم خلیل کے لیے مسجد خیف میں ولی اسحاق فَفِیَّ کا علیہ السلام فی بئر شیعن. بئر کہتے ہیں کنویں کو, ویل, شیع کے کنویں میں تو نے حضرت اسحاق کو وہ تجلی دکھائی. ولی یعقوب نبیہ کا علیہ السلام فی بیت ایلن, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیت ایل, ایل والے بیت یعنی گھر میں وہ تجلی دکھائی. یعنی ان سب کے مقامات ہیں, مسجد خیف, بئر شیع اور بیت ایل. ٹھیک, کہ جہاں پر یہ مخصوص مخصوص انبیاء کو تو نے اپنی تجلیات اور ان حقائق کو ان کے سامنے روشن کیا. وَأَوْفَيْتَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِمِيثَاقِكَ وَلِإِسْحَاقَ بِحَلْفِكَ. اب یہ انہی انبیاء کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد آگے وَبِمَجْدِكَ الَّذِي ظَهَرَ لِمُوسَى ابْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى قُبَّةِ الرُّمَّانِ, اور اس مجد اور بزرگی کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تو ظاہر ہوا, یا وہ تجلی جو ظاہر ہوئی موسیٰ ابن عمران پر قبت الرمان کے اندر. ٹھیک, تو میں اس کو ابھی یہاں پر, ظاہر ہے کہ دعا کے ہر اس کو مطلب اگر ہم ایکسپلین کریں تو کافی مشکل ہوتی ہے. میں تھوڑا سا یہاں سے ہٹتے ہوئے اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں اپنے, یعنی ہمارے اپنے ایمان کے فائدے کے لیے, کہ ایمان جو ہے نا وہ کس پر ہے, کس پر ہونا چاہیے ہمارا, کس پر ہونا چاہیے؟ رسول پر, کل رسالت پر. اور اس چیز کو میں آپ کو خود قرآن کریم سے بیان سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ کلمہ اس بات کو نہیں بیان کرتا کہ ہم فقط اور فقط محمد الرسول اللہ کی رسالت مانتے ہیں, بلکہ یہ کلمہ آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت جو اس پوری رسالت کی مہیمن ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا خلاصہ ہے, ہم اس رسالت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں اس پوائنٹ کو, جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ دعا ہے, اس دعا میں, اس دعا میں کیا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا, تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو میں اب قرآن سے آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے اس کو, اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. سورہ حدید آیت نمبر 19 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. ٹھیک ہے, کس بات پر زور ہے؟ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. رُسُلِهِ کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام رسولوں پر. یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے, نہ کہ رسُلِهِ, رسولہی. اولائک ہم الصدیقون, وہ ہیں جو صدیق ہیں, والشہداء عند ربہم, اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ صدیق اور شہید ہونا یہ ٹاپ موسٹ لیول ہے, صحیح ہے؟ یعنی انسانیت میں جو بلند ترین خدا کی نظر میں جو وہ ہیں رینکس ہیں, وہ کون سے ہیں؟ چار ہیں. چار کون سے ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ آن ٹاپ ہیں یہ چار. تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, وہ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں تمہارے رب کے نزدیک. اب یہ جملہ جو ہے کوئی سینس آپ کو کلیئرلی بنا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عجیب سی بات نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے یا لاتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، یعنی وہ ایلیٹ گروپ میں موجود ہیں۔ تو کیا ہر مسلمان اس ایلیٹ گروپ میں؟ ہر مسلمان صدیق و شہید ہے؟ اب یہ بات قابل غور ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوچنے والا نقطہ ہے نا، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، ان کا اجر بھی ہے، ان کا نور بھی ہے، وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، صرف کتنی سی بات پہ، صرف کتنی سی بات پہ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس ایمان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ایک تو نمبر ون رسول ہی، اگر ہم اسی پوائنٹ پر ایمفسائز کریں تو ہمیں اپنے اندر، اپنے ایمان کے اندر ایک واضح گیپ نظر آئے گا کہ ہم رسولوں پر ایمان اس اعتبار سے یا اس حوالے سے نہیں رکھتے کہ ہمیں رسولوں کی رسالت اور ان کے تمام پیغامات اور ان چیزوں کا کوئی ادراک ہو، ٹھیک ہے، ہمیں اس پورے رسالت کے پیغام کا یا نبوت کا صحیح شعور نہیں ہے ان رسولوں کا۔ جیسے اس دعا کے اندر جو بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم پر تجلی ہوئی، حضرت موسیٰ سے یہ کلام ہوا، کیا ہم کو ان تمام باتوں کا شعور ہے؟ ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہے کہ انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ خدا کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیا پیغام ہے؟ یعنی اگر ہم خود اپنے آپ سے، یعنی روک کر یہاں پر ایک سوال کریں، یہ جو پورا سلسلہ نبوت اور رسالت ہے جس میں اتنے سارے انبیاء جس سے متعلق ہیں، جس کے 20-22 لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جن کے نام لیے گئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایمان بغیر معرفت کے تو نہیں لا سکتے، جب تک آپ ایک چیز کو پہچانیں گے ہی نہیں، ایک چیز کے بارے میں علم اور اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، ہم ایمان کہاں سے لائیں گے اس پہ؟ ٹھیک، تو اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کتنا جانتے ہیں ہم، کتنا پہچانتے ہیں؟ صحیح، یا ایون ہم اپنے رسول کے کردار کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے رسول کی زندگی کو کتنا پہچانتے ہیں؟ اگر یہ تمام کے تمام سوالات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں پھر اس بات کا پتہ چلے گا کہ رسولوں پر ایمان لانا کوئی معمولی یا آسان بات نہیں ہے کہ جس کو خالی آپ کہہ دیں جی میں ایمان لے آیا اور میں نے مان لیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ اور جب ہم اس کی گہرائی میں جانا شروع ہوں گے یا اس کے تقاضوں کو پورے کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر، وہ صدیق اور شہید ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے نور ہے جو محفوظ ہے، کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک مثال میں تھوڑی سی ابھی پچھلے دنوں میں نے 2-3 جگہوں پہ دی، کہ ہم اگر اس بات پر، یعنی ہمارے جو مختلف انداز سے جو ہماری، یعنی ہماری جو سوچ جس طریقے سے چلتی ہے، وہ کس قسم کی سوچ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر ریونج یا بدلے یا انتقام کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کام ہوا تو ہمیں اس کے بدلہ یہ لینا ہے یا ہمیں حق پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک حق پہنچتا ہے، وہ حق نہیں ڈینائی ہو رہا، لیکن رسول اللہ نے جس طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا لوگوں کو، عام معافی کا اعلان کیا، جبکہ آپ کے ہاتھ میں تھا کہ آپ کم از کم کچھ لوگوں کو تو پکڑ کے قتل کرائی سکتے تھے، کہ جو مین تھے یا جو بھی پرپیٹریٹرز تھے 12 سال پہلے، جنہوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے تھے 8-9 سال پہلے، وہ سب حساب کتاب برابر ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے معافی کو کیوں پریفر کیا؟ آپ نے عام معافی کا اعلان کیوں کیا؟ اب یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے نا، فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کرنا. لیکن ہم مسلمانوں کو کیا اس کی سمجھ ہے؟ ہر ایک اس کو اپنے اپنے انداز سے، کوئی اس کو بڑا کیئرنگ اور کائنڈنیس کے طور پہ لے لے گا، کوئی کہے گا جی رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ نے کر دیا. تو رحمت للعالمین تھے تو غزوات میں پہ لوگ کیوں قتل ہوئے ان کے اس سے؟ تو وہاں پر وہ ایک نیا الجھاوا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی میں آپ کو یہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ رحمت للعالمین کی جنگیں کیوں ہیں، اور رحمت للعالمین یعنی وہ ہستی کے جو اس قدر سختی اور مضبوطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں غزوات میں اور اس میں، پھر وہ اس جگہ پر آ کر کے جہاں پر ریونج کا پورا ایک بن رہا ہے، آپ کا یعنی جواز بن رہا ہے کہ ان لوگوں نے 13 سال تک مسلمانوں کو مارا پیٹا قتل کیا، ان کی جائیدادیں لوٹی سب کیا، آپ بدلہ لیں ان سے، وہاں آپ کیوں معاف کر رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کیوں دے رہے ہیں؟ تو یعنی یہاں پر اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا ہمیں بہت ساری جگہوں پر نہیں پتا ہے، بالکل کچھ نہیں پتا، صرف اسمپشنز ہیں. یعنی اگر ہم اپنے ایمان کو جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کسی مضبوط پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے سالڈ فاؤنڈیشن اسمپشنز ہیں ساری کی ساری، اور جن کو ہم خود ہی جسٹیفائی نہیں کر پاتے. یعنی اگر اس کا کوئی کاؤنٹر کوشچن آ جاتا ہے تو ہم خود ہی نہیں سمجھ پاتے. تو یہ تو میں نے چھوٹی سی ایک دو مثالیں دی ہیں، باقی تمام انبیاء اور رسول کی جو زندگی ہے، جو پورا نظام رسالت و نبوت ہے، کتنی سمجھ ہے میں اس کی کہ ہم جیسے زیارت وارثہ میں بھی جو پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا کہ بھئی ائمہ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی اس سے الگ ہٹ کے تھوڑی ہیں. جب آپ امام حسین کو سلام کرتے ہیں السلام علیک یا وارثہ، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آدم صفوت اللہ سے آپ شروع کرتے ہیں نا، اور محمد و رسول اللہ تک آتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت، اور یہاں فقط امام حسین نہیں ہے، تمام ائمہ علیہ السلام ہیں، کہ ائمہ علیہ السلام کیا ہیں؟ اسی پورے نظام رسالت کے وارث ہیں. تو ہمیں کوئی خبر بھی ہے اس نظام رسالت کی اور نبوت کی، وہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کا بنیادی اسکوپ کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، اس کی اسٹریٹجیز کیسے بنی ہیں، اس کی میتھڈولوجی کیا تھی، اس نے کن طریقوں کے ساتھ کن طریقوں کو فالو کیا، کس رستے کو لیڈ ڈاؤن کیا انسانیت کے لیے. تو ان تمام چیزوں کی جب انسان گہرائی اور حقیقت تک پہنچے گا، تب کس بات کو کہنے کے قابل ہوگا؟ کہ میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا. اور تب وہ کیا بن جائے گا؟ صدیق، یعنی اس پورے نظام کی تصدیق کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کو. وہ پورا نظام ہدایت ہے. ائمہ، دیکھیں ائمہ کے لیے جو پراپر ورڈ ہے نا، وہ اوصیہ ہے یا خلفاء ہے، کہ وہ یعنی ہر نبی اور تقریباً ہر نبی اولو العزم کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے اوصیہ موجود ہیں. پراپر ورڈ وہ ہے. یعنی اس ائمہ کی وجہ سے نا ہمارے دماغ میں ایک شاید، اور ہمیں بات بھی ایسی کی جاتی ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ سلسلہ ہے، وہ وصی پیغمبر ہیں. آپ امام علی علیہ السلام کے لیے کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ امام. کیا امام کا ورڈ ہے؟ آپ بتائیں کلمے میں امام کا ورڈ ہے؟ نہیں ہے. وصی رسول اللہ و خلیفتہ. تو پراپر ڈیفینیشن یہ ہے ان ہستیوں کے لیے کہ اس پیغام رسالت کو کے پورے نچوڑ کو لینے والے، اس کو محفوظ کرنے والے، اس کی حقیقت کو سیو کرنے والے، یہ اوصیہ اور خلفاء پیغمبر ہیں. ٹھیک، تو یہاں سے ہم کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی یہ جملہ عجیب ہے، اور آپ مجھے بتائیں آنیسٹی کے ساتھ کہ یہ ہمارے ایمان میں بہت مسنگ لنک ہے یا نہیں ہے؟ اس طرف کبھی ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے؟ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، پورے نظام کو جاننا اور سمجھنا ہے. اچھا، اور ایک جگہ سے میں کچھ آیتیں آپ کو اور پڑھ کے پھر انشاءاللہ آج ہم بات ختم کرتے ہیں، پھر اگر کوئی کوشچنز ہیں یا ڈسکشن. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں چھٹے پارے میں سے، ٹھیک ہے، چھٹا پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 151 سے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہاں پر کس کا ذکر ہو رہا تھا سورہ حدید میں؟ جو آمنو تھے، ٹھیک ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں کس کا ذکر تھا؟ آمنو کا، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ خدا کے نزدیک صدیق بھی ہیں، یعنی خدا کے نزدیک ان کی گواہی، ان کی تصدیق قابل قبول ہے. وہی شہداء بھی ہیں، یعنی خدا کی طرف سے وہ وٹنس ہیں، ان کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، ان کا نور خدا کے پاس محفوظ ہے، ان کو خدا کی بارگاہ سے نور عطا ہوتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ بادی النظر میں یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اتنی یعنی معمولی سی چیز پر اتنا کچھ، صدیق اور شہید اور نورانی. اچھا، اب اس کا کنٹراسٹ میں یہ سورہ نساء کی آیت 151، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوسچن ہے، کفر اللہ اور رسولوں کا کفر کیسے ہوتا ہے؟ تو جو جی وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور ارادہ رکھتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی پیدا کر دیں. اس کی کوئی ایگزامپل آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کی تشریح کروں گا تو پھر تھوڑی سی مشکل ہوگی.
جس طرح مسیحی جو ہے وہ خدا عیسیٰ کو اللہ کا،
ٹھیک، آپ صحیح جگہ پہنچے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں.
اور بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگنے کے، آپ رسولوں سے یا ان سے،
ٹھیک ہے،
وہ آپ کے مشکل،
یعنی اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کیسے پیدا ہوگی کہ خدا کے جو کام اور امور ہیں وہ آپ نے ایٹریبیوٹ کر دیے پیغمبروں کو، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً خدا جو ہے اس بنیاد پر ریڈنڈنٹ ہو گیا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جو بھی رسول یا نمائندہ خدا ہے وہ کل کا کل، ابھی ہم نے دعا میں کیا پڑھا کہ وہ رسول کس بنا پر ہیں؟ اس تجلی کی بنا پر ہیں. وہ رسول کس مقام، رسول رسالت کا جو مقام ہے وہ تجلی ہے جو ان انبیاء پر مختلف مقامات پر اور مختلف انداز سے بھی ہے، ٹھیک. تو تجلی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی پھر میں اس ڈیفینیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ ریکال کریں، تجلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجلی میں خاص بات کیا ہے؟ سورس ایک نہیں نہیں ایک یہاں پر دیکھیں، ایک پوائنٹ جس پر ہم توجہ نہیں کر رہے، کہ تجلی کا سورس سے کنیکشن مکمل ہے اور مسلسل ہے اور مستقل ہے. یعنی جیسے سورج کی روشنی جو زمین پر آ رہی ہے یہ اس سورج کی تجلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس کے اور سورج کے کنیکشن میں کوئی بریک نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم اپنے گھر میں دیوار بنا دیتے ہیں، ایک حجاب بیچ میں لے آتے ہیں، تو پھر وہ روشنی اندر نہیں آتی. تو جو تجلی ہے اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہ وہ سورس سے اس طریقے سے کنیکٹ ہے کہ اس کا اس میں کوئی بریک نہیں ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں، اٹوٹ انگ ہے، آپ کی ہندی کا ورڈ ہے شاید، نہیں، ٹھیک، کوئی اس میں گیپ نہیں ہے، بریک نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو تجلی باقی رہے گی، اس تجلی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ہر ہر لمحے سورس سے ڈرائیو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یا ذاتی ہیں؟ یہ وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ تعلق ہے. اور اس میں فرق پیدا کر دینے کا، جدائی پیدا کر دینے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے نہیں سورس تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس نے دے دیا، یا جیسے ہم وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، عطا کر دیا، اب جنت ان کی ہو گئی، اب ان کی مرضی ہو گئی، یعنی خدا اپنی مرضی سے فارغ ہو گیا. اب جو ہے نا وہ مرضی ہو گئی کہ وہ جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں یا جس کو چاہیں جنت سے نکال دیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بِإذن اللہ، بِإذن اللہ، شفاعت بِإذن اللہ. تو وہی ہاں، یعنی کہ اس میں وہ بھی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جناب جیسے رسول کو انہوں نے کیا بنا دیا، ڈاکیا بنا دیا، پوسٹ مین بنا دیا، جو وہابیوں کا طرز فکر ہے، کہ یعنی رسول میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس رسول جو ہیں اللہ نے سم ہاؤ ایک پرسن کو چوز کر لیا اور فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے کان میں ایک پیغام پھونک کے چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے. یہ بھی وہی ہے. تو یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا رشتہ کیا ہے؟ جیسے منبع نور، سورس آف نور اور اس کی تجلی. تو اس میں جو بھی فرق پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، جو بھی فرق پیدا کرے گا، یعنی یا رسول کو سب کچھ مان کر خدا کو الگ کر دے، یا خدا کو سب کچھ قرار دے کر رسول کو اس کی حیثیت ختم کر دے، یہ دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، یعنی جدائی، فرق یعنی جدائی، گیپ لا رہے ہیں، اس تجلی کے نظام کو بریک کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں.
تو یہ تجلی کو یہاں رسول سے
تجلی یعنی خود ذات پیغمبر، کہ جو نفس پیغمبر ہے وہ تجلی خداوندی ہے، نفس معصوم خدا کی تجلی ہے. ٹھیک، یعنی جیسے جو قرآن ہے، قرآن کے بارے میں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ روح امین نے اس قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا ہے. قلب کا مطلب پیغمبر کی وجودی حقیقت نے قرآن کو ریسیو کیا ہے. تو ذات پیغمبر اکرم تجلی نور خدا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، تو جو بھی دو میں سے کسی ایک طریقے سے بھی گیپ پیدا کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کا کافر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کفر اللہ اور رسولوں کا کفر کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق پیدا کر دیں، جدائی ڈال دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم رسولوں میں سے بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے، یعنی کہ اگر ماننا ہے تو پورے سلسلہ رسالت کو ماننا ہے، اور اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کیا یا اس کو ڈینائی کیا تو وہ تکفیر ہے. نہیں، واجب القتل کا ورڈ یہاں نہیں ہے، یہ فتویٰ میں نہیں دے سکتا. اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یا پھر یہ کوشش کرتے ہیں وہ کہ جو رسولوں اور خدا کا رستہ ہے اس کے درمیان میں سے کوئی اپنے پسند کا رستہ نکال لیں. اب آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا تمام اہل کتاب پہ فٹ ہو جاتی ہیں، انکلوڈنگ مسلمز، انکلوڈنگ اے لارج میجورٹی آف مسلمز. خیر، ان لوگوں کو ہمیں ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ؟
اپنا راستہ بنا دیا اس نے.
وہ نہیں وہ ڈیپینڈ وہ بات بہرحال ابھی ہم سوال کریں گے, تو پہلے ہم گفتگو, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یعنی میں اسی دعا سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جب امام علیہ السلام جو ہیں وہ کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, ان تمام بزرگیوں اور کلمات اور تجلیات کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں جو انبیاء پر آئیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایز اے مسلم, ایز اے عبد خدا, ہمیں تمام انبیاء کو اون کرنا ہے. صحیح, ان کے اس پورے نظام رسالت کو سمجھنا ہے, اس پورے پیغام کو جاننا ہے. اور یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ قرآن میں اتنا زیادہ نبیوں کی تاریخ اور نبیوں کے واقعات اور نبیوں کی مثالیں جو دی گئی ہیں. تو یعنی خدا ہم کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ پورا نظام ایک ہے, اس کو ان ٹوٹیلٹی ابزارب کرنا ہے آپ کو. اور بس یہ ایک آیت پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں, والذین آمنوا باللہ ورسلہ. آپ دیکھیں سیم ورڈ جو ہے نا وہ بار بار آ رہا ہے, باللہ ورسلہ, کہ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی, کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی, کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا, کسی ایک کو بھی ایک دوسرے سے کنٹراسٹ اور کمپیئر نہیں کیا. ٹھیک, اولائک سوف یؤتیہم اجورہم, وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر حوالے کر دیا جائے گا یا دے دیا جائے گا. جیسے جو اس میں سورہ حدید میں کہ وہ اجر کیا ہے, ان کا نور ہے, اور ان کے وہ جو رینکس ہیں خدا کی بارگاہ میں صدیق اور شہید. ٹھیک جی, تو آج کی حد تک ہم نے بات مکمل کی. میں اس دعا کو انشاءاللہ اگلی دفعہ اور کمپلیٹ کروں گا, کیونکہ اس دعا کے اندر بہت مطالب و معارف ہیں, بہت جلیل القدر دعا ہے, اور آپ لوگ اس کو ضرور ضرور مطالعہ کریں. جی, اللہم صل علی محمد و آل محمد. سوالات اگر ہیں تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. جی, یعنی اچھا چلیں ٹھیک ہے, بند کر دیں. جی